منگل 9 فروری کے سربین کے ساتھ شفینہ کی جامعی کا سلام. پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کے ملازمین، انجینئرز اور پائلٹ سمیت سب کا نجکاری کے خلاف ہڑتال کے خاتمے کا اعلان. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سہیل بلوچ:
آپ جانتے ہیں کہ ہمارے احتجاج کو آج 16 دن گزر چکے ہیں، آج سے اپنا احتجاج ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
تفصیلاً پی آئی اے کا یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے. پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کے ملازمین کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ادارے کی نشکاری کے خلاف اپنی ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. ایکشن کمیٹی کے رہنما سہیل بلوچ نے کراچی میں ایک اخباری کانفرنس میں کہا،
آج سے اپنا احتجاج ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آج شام ہی اپنے مطالبات کے سلسلے میں پیش رفت کے لیے وزیر اعلی پنجاب محمد شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے لاہور جا رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ اس ملاقات کے نتائج پی آئی اے پاکستان اور پاکستان کے عوام کے حق میں مثبت اور بہتر ثابت ہوں گے.
ہڑتال 2 فروری کو شروع ہوئی تھی، لیکن اس میں شدت تب آئی جب کراچی میں اسی روز ملازمین کے پرامن احتجاج اور اس کی کوریج کرنے والے صحافتی کارکنوں پر رینجرز نے لاٹھیاں برسائیں، شیلنگ کی. فائرنگ کے نتیجے میں کم سے کم 2 مظاہرین ہلاک ہوئے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطابق احتجاج کے دوران ان کے کئی رہنماؤں کو بھی حراست میں لے کے گم کیا گیا تھا، جنہیں بعد میں رہا کر دیا گیا. پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگراں ادارے پیمرا نے کہا ہے کہ اس نے ایک نجی ٹی وی چینل 92 نیوز سے کلدم بلوچ ریپبلکن پارٹی کے رہنما برامداغ بکٹی کے ساتھ گفتگو نشر کرنے پر وضاحت طلب کی ہے. پیمرا کہتا ہے کہ اس نے بعض دوسرے مختلف نجی ٹی وی چینلز کے خلاف بھی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر اقدامات تجویز کیے ہیں. پاکستان کی سپریم کورٹ نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے جرم میں سزائے موت پانے والے 2 افراد کی سزا پر عمل درآمد روک دیا ہے. ان افراد کو فوجی عدالتوں نے سزائیں سنائی تھیں. شہزاد ملک:
مجرمان کے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ فوجی عدالتوں میں ان مقدمات کی سماعت کے سلسلے میں نہ تو ان کے موکلین کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت دی گئی اور نہ ہی ان عدالتوں کی طرف سے فیصلوں کا ریکارڈ فراہم کیا گیا. عدالت نے جیک برانچ سے ریکارڈ طلب کرنے کے علاوہ اٹارنی جنرل سے ان مجرمان کی اپیلوں کی موجودہ حیثیت سے متعلق ریکارڈ طلب کرتے ہوئے ان درخواستوں کی سماعت 16 فروری تک ملتوی کر دی.
پاکستان کے ہی شہر پشاور میں حکام کہتے ہیں کہ آج ایک مسلح حملے میں شہر کے اہم تاجر رہنما حلیم جان کو قتل کر دیا گیا. واقعے کے بعد شہر کے تمام اہم بازار اور کاروباری مراکز بند ہو گئے. پشاور سے عزیز اللہ خان:
پولیس کے مطابق حلیم جان کسا خانی بازار میں اپنے ہوٹل میں بیٹھے تھے کہ اس دوران موٹر سائیکل پر سوار افراد آئے اور انہوں نے حلیم جان پر فائرنگ کر دی. پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ حلیم جان کو زخمی حالت میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں وہ دم توڑ گئے. اس واقعے کے بعد کسا خانی بازار، خیبر بازار، کوہاٹی چوک یادگار اور دیگر کاروباری مراکز بند کر دیے گئے. گزشتہ روز اندرون پشاور شہر کوہاٹی گیٹ کے قریب ایک مقامی شیعہ رہنما افتخار علی کو فائرنگ کر کے نامعلوم افراد نے ہلاک کر دیا تھا.
جرمنی کی جنوبی ریاست بویریا میں پولیس کہتی ہے کہ 2 مسافر ٹرینوں میں آمنے سامنے ٹکر کے نتیجے میں کم سے کم 9 افراد مارے گئے، درجنوں زخمی ہوئے ہیں. کئی زخمیوں کی حالت نازک بتائی جاتی ہے. آج الصبح ہونے والے اس تصادم کے باعث ٹرینوں کے کئی ڈبے پٹڑی سے نیچے جا گرے. پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ٹرینیں آمنے سامنے سے ٹکرائیں. حادثے میں 90 لوگ زخمی ہوئے، 10 شدید زخمی ہیں. بہت سنگین ٹرین حادثہ ہے. کئی ہنگامی سروسز حادثے کے مقام پر موجود ہیں، فائر بریگیڈ، پولیس، ایمبولینسیں وغیرہ. اور اس وقت ہماری ترجیح ان زخمیوں کو بچانا ہے جو اب بھی ٹرینوں کے اندر یا آس پاس موجود ہیں. تائیوان میں پولیس نے سنیچر کو آنے والے زلزلے سے گرنے والی عمارت کے معمار کو گرفتار کر لیا ہے. عمارت کی تعمیر میں مبینہ طور پر گھی کے خالی کنستر استعمال ہوئے تھے. اس واقعے میں 30 سے زیادہ لوگ مارے گئے. لن منگ ہوئی اس 17 منزلہ رہائشی عمارت کی تعمیر میں شامل تھے، گو کہ بعد میں انہوں نے اپنی کمپنی بند کر دی تھی. اب بھی 100 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں. امدادی کارکن ملبے سے لاپتہ لوگوں کی تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. شام کے سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ دارالحکومت دمشق میں ایک کار بم دھماکے میں کم سے کم 3 عام شہری ہلاک اور 1 درجن سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. شامی وزیر داخلہ نے کہا کہ حملے میں پولیس کلب میں قیام کرنے والے خاندانوں اور راہگیروں کو نشانہ بنایا گیا. اور جنوبی افریقہ کی آئینی عدالت اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ آیا وہ صدر جیکب زوما کو ٹیکس دہندگان کی کچھ رقم واپس کرنے کا حکم دے یا نہیں، جو انہوں نے اپنے گھر کی تزئینوں آرائش پر خرچ کی تھی. بی بی سی کے ایک سروے کے مطابق برطانیہ میں سوشل میڈیا استعمال کرنے والے 10 سے 12 برس کی عمر کے بچوں میں ہر 5 میں سے 1 نے کہا ہے کہ انہیں انٹرنیٹ پر ڈرایا یا تنگ کیا گیا ہے۔ بی بی سی کے بچوں کے متعلق پروگرام نیوز راؤنڈ کی جانب سے کیے جانے والے اس سروے سے پتا چلا ہے کہ برطانیہ میں 10 سے 12 برس کی عمر کے 78% بچوں کے فیس بک جیسی سماجی میڈیا کی ویب سائٹس پر اکاؤنٹس ہیں، حالانکہ سوشل میڈیا کی کئی ویب سائٹس پر اکاؤنٹ کھولنے کے لیے 13 برس یا اس سے زیادہ کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستانی سپریم کورٹ نے پشاور کے عامی پبلک اسکول پر حملے میں ملوث 2 مجرموں سمیت 4 افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کا حکم دیا ہے۔ ہم نے اس موضوع کا تفصیلی جائزہ لیا ہے، لیکن یہ ذرا دیر بعد۔ پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ پی آئی اے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، یا پاکستان کی قومی ایئر لائن۔ پی آئی اے کے ملازمین کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ادارے کی نشکاری کے خلاف ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایکشن کمیٹی کے رہنما سہیل بلوچ نے کراچی میں ایک اخباری کانفرنس میں کہا کہ وہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے مذاکرات کے لیے لاہور بھی جائیں گے۔
آپ جانتے ہیں کہ ہمارے احتجاج کو آج 16 دن گزر چکے ہیں۔ پی آئی اے کے ملازمین نے اپنے موقف کی حمایت میں جس بھرپور جدوجہد اور استقلال کا مظاہرہ کیا ہے، ہم اس پر تہ دل سے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم اس جدوجہد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے 2 ساتھیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہمیں کبھی یقین ہے کہ ان کی یہ قربانی رائے گا نہیں جائے گی، انشاءاللہ۔ آج فلائٹ آپریشن کی بندش کو 8 دن گزر چکے ہیں، اور اس بندش کے نتیجے میں مسافروں اور جہازوں کی سلامتی کو ایسے خطرات لاحق ہو چکے ہیں جن سے کوئی محب وطن پاکستانی صرف نظر نہیں کر سکتا۔ حکومت پاکستان نے بھی جہازوں اور مسافروں کی سلامتی کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حکومت کی طرح جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھی ان ممکنہ خطرات پر سخت تشویش ہے، اور ہم پاکستان کے اس اہم قومی اثاثے کی سیفٹی اور سلامتی کے حوالے سے کسی طور پر غیر متعلق نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ ہم نے اس اہم قومی ذمہ داری کے پیش نظر رکھتے ہوئے آج سے اپنا احتجاج ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس زمن میں ہم انشاءاللہ آج شام ہی اپنے مطالبات کے سلسلے میں پیش رفت کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے لاہور جا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس ملاقات کے نتائج پی آئی اے، پاکستان اور پاکستان کے عوام کے حق میں مثبت اور بہتر ثابت ہوں گے۔ ہم اس موقع پر میڈیا کے کردار کو سراہتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جس کے تعاون کے بغیر ہمارے لیے اپنا موقع بھرپور طریقے سے قوم کے سامنے رکھنا ممکن نہیں تھا۔ ہمیں یقین ہے کہ آنے والے دن پی آئی اے اور اس کے ملازمین کے لیے بہتر مستقبل کے پیامبر ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ جی، ہم نے یہی اناؤنسمنٹ کی ہے، اور ہم نے ڈائریکٹر آف فلائٹ آپریشن کو ریکویسٹ کی ہے۔
پی آئی اے کی نشکاری کے خلاف جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 2 فروری سے ہڑتال شروع کی تھی۔ اس روز کراچی میں ہونے والے پرامن احتجاج پر رینجرز کی فائرنگ اور شیلنگ کے نتیجے میں کم سے کم 2 مظاہرین ہلاک اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطابق احتجاج کے دوران ان کے کئی رہنماؤں کو بھی حراست میں لے کر گم کیا گیا، جنہیں بعد میں رہا کر دیا گیا تھا۔ اور اب اسی تصویر کا دوسرا رخ، اس میں کچھ اور بات سامنے آ رہی ہے۔ پی آئی اے کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سربراہ سہیل بلوچ نے اعلان کیا ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری کے معاملات اب لاہور میں طے کیے جائیں گے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سے کہا جائے کہ وہ اس معاملے کی حقیقی تصویر وزیر اعظم میاں نواز شریف کو پیش کریں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے پی آئی اے کے ملازمین سے یہ اپیل بھی کی کہ ہڑتال ختم کر کے معمول کے مطابق کام شروع کیا جائے۔ تو کیا اس کا مطلب معاملات اب سلجھ گئے ہیں اور 1 ہفتے سے بند قومی ایئر لائنز کے آپریشن اب بحال ہوئے؟ ہماری نامہ نگار نخبت ملک نے یہی سوال پی آئی اے کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ترجمان اور کیبن کرو ایسوسی ایشن کے صدر نصر اللہ خان آفریدی سے کیا، تو ان کا جواب تھا۔
ہاں، हाँ तो वो तो वही है ना कि जो वो जा रहे हैं वहां पे और उनसे जो है मुलाकात होगी और उन्होंने जो है आगे मतलब प्राइम मिनिस्टर को जो है इन्हीं के उस पर ब्रीफ करना है और उनको कन्विंस करना है।
यानी कि अभी हड़ताल खत्म करने का ऐलान नहीं किया जाएगा लेकिन ये जरूर है कि लाहौर
हाँ हड़ताल तो खत्म नहीं होगी, हड़ताल तो चलती रहेगी। वो तो जाहिर है, वो तो हमारा जो है जाहिर है वो उसी की वजह से तो ये सारी इस स्टेज तक पहुंचे हैं कि कुछ लोगों की तवज्जो हुई है इस मसले की तरफ ना और पॉजिटिव नजरों से उन्होंने हमारी तरफ देखा है।
तो ये बात तय हो गई है कि मुशाहिदुल्लाह खान और इसहाक डार और परवेज रशीद साहब इस मामले से निकल रहे हैं।
नहीं, ये तो फैसला वो लोग करेंगे ना, ये फैसला करना हमारा काम तो नहीं है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि ये लोग चूंकि अब तक हमारे साथ जो है यही लोग थे जिनके साथ हमारी बातचीत या मीटिंग्स वगैरह होती रही हैं, तो अब जो है वो हम जाहिर है हम तो इन पे हमारा अदम एतमाद है क्योंकि इन्होंने तो मामले को उलझाया। अब अगर आप देखें तो अपने परवेज रशीद साहब ने जो है हमारी रैली से एक दिन पहले जिसमें फायरिंग हुई और जो है वो दो लोग शहीद हुए और इतने लोग, तो उसमें उन्होंने एक दिन पहले कितना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था कि उन्होंने कहा था कि जी इनके साथ जो है वो इनके हम पर काट देंगे और इनके साथ जो है वो सलूक किया जाएगा जो चोर उस चोर के साथ किया जाता है जो घर में घुसा आया हुआ हो। यानी एक तो चोर के साथ सलूक होता है कि उसको सजा दी जाती है, एक चोर वो होता है जो घर में घुसा है उसको गोली मार दी जाती है।
वो उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ अहम जिम्मेदारान से बात हुई है, तो मुझे बता सकेंगे कि किन लोगों से रابطہ हुआ है?
ये अहम जिम्मेदारान जो है ये तो वही लोग हो सकते हैं कि जो जाहिर है जिसके बीच में जो है मेरे ख्याल में सालिसी का किरदार अदा किया होगा, उनके बारे में मैं अगर उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि जाहिर है मुझे मेरे भी नॉलेज में नहीं है। देते हैं और उसके लिए जो अच्छी सोच रखते हैं और फिर इस किस्म के मौकों पर वो सालिसी का किरदार भी अदा करते हैं। जाहिर है जरूरी नहीं है कि उनके पास जिम्मेदारियां हों लेकिन जाहिर है उनके कॉन्टेक्ट तो बहरहाल होते हैं ना।
सर कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि PIA के कुछ फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो कुछ शहरों में बहाल हो चुके हैं, तो इसकी थोड़ी सी डिटेल दे दीजिए।
नहीं जी, जुज़्वी बहाल हो सकते हैं लेकिन देखें मैं जो है वो जैसे अभी मिसाल के तौर पे अगर किसी एक स्टेशन पे जो है वो एक फ्लाइट चली गई या दो फ्लाइटें चली गई लेकिन टोटल फ्लाइट जो हमारी एक दिन की के 140 के करीब हैं, ठीक है ना, तो अब 140 फ्लाइट्स में अगर वो कोई दो तीन फ्लाइटें चार फ्लाइटें जो है ऑपरेट होती हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऑपरेशन बहाल हो गया। तो मैं इस चीज को मैं नहीं समझता कि ये जो है कोई कामयाबी है बल्कि ये बौखलाहट है कि जो पुलिस के जरिए थ्रेट्स के जरिए जो है लोगों को वो किया जा रहा है और उनको जो है वो फ्लाइट्स के ऊपर जो है वो भेजा जा रहा है।
ये इस वक्त एक हफ्ता हो गया है इस सारे सिलसिले को शुरू हुए हुए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक हफ्ते में PIA के ना चलने की वजह से कितना माली नुकसान हुआ है तो कुछ फिगर्स दे पाएंगे आप?
नहीं, वो तो मुझे फिगर्स क्योंकि एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन वो तो उनके PIA के स्पोक्समैन है वो तो बड़ा बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, तो हम तो उस पर एक और बात कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर इतना नुकसान PIA को जो है एक दिन में हो रहा है तो जब ये PIA चल रही थी तो वो इतना पैसा कहाँ जा रहा था वो भी हमें बता दिया जाए फिर, ठीक है ना। अगर आप कहते हैं जी PIA नुकसान में है और PIA जो है वो अर्निंग नहीं कर रही है तो अगर जितना पैसा आप अभी हमें बता रहे हो कि जी इतना नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब है ये तो एक हफ्ते से हो रहा है ना, तो इससे पहले तो एयरलाइन चल रही थी तो फिर वो पैसा कहाँ जा रहा था ये भी जरा कोई बता दे हमें।
ये थे PIA ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तर्जुमान और केबिन क्रू एसोसिएशन के सदर नसरुल्लाह खान आफरीदी जो हमारी साथी नुखबत मलिक से बात कर रहे थे। स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम के एडिटर सकलैन इमाम मौजूद हैं, उनकी इस मामले पर खासी गहरी नज़र है। सकलैन, हड़ताल इतना तूल क्यों पकड़ गई?
शफी, हड़ताल इस तरह तूल पकड़ गई कि असल में होनी ही नहीं थी। जो PIA के मुलाजमीन थी, जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी थी, शुरू में उन्होंने इसको एक स्लो किस्म की एक हड़ताल रखनी थी, इसको कलम छोड़ हड़ताल कहते हैं कि उन्होंने सारा काम नहीं बंद करना था, फ्लाइटें परवाजें बंद नहीं करनी थी और ये एहतजाज होना था, कुछ काम रोक देना था, कुछ होना था। लेकिन जब हुकूमत की सख्त कार्रवाई की वजह से पुलिस और रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट हुई और जो अभी तक ये तय नहीं पाया कि किसकी गोली से दो PIA के मुलाजमीन हलाक हुए जिनमें एक इनायत रजा दूसरे सलीम अख्तर हैं, तो वो जब हलाक हुए तो उसके बाद एक शदीद रद्द अमल आया है और उसके आपने देखा हो कि उसी रात से और अगले दिन से एक भी परवाज PIA पाकिस्तान के किसी भी हवाई अड्डे से नहीं उड़ी। तो उस वजह से ये एक एंगर है और जो अगर देखा जाए तो अभी भी बरकरार है क्योंकि लोग अपने इन रहनुमाओं से जरूर पूछेंगे जो PIA के मुलाजमीन हैं कि जो उनके साथी मरे हैं या जिन्होंने मारे खाई हैं किस मकसद के लिए।
PIA का मुस्तकबिल क्या है?
शिवी, PIA का मुस्तकबिल अगर देखा जाए तो वो नहीं रहेगा جو اب تک رہا ہے. یہ کسی بھی سمت اب تبدیلی آئے گی, اس میں کمی بھی آ سکتی ہے, اس کی نجکاری کا پروسیس نئے سرے سے طے کیا جا سکتا ہے. اور ایک جو چیز اصل جو اب تک دیکھنے کی ضرورت ہے حکومت کو بھی اور پی اے کے تمام رہنماؤں کو بھی, اس کی مینجمنٹ کو بھی اور وزارت دفاع کو بھی جس کے تحت یہ ادارہ ہے, کہ جب آپ ایک سینسیٹیو ادارہ جس میں سول, جس میں مسافروں کی جان اور ان کی حفاظت پی آئی کی ذمہ داری ہے, اگر یہ پروازیں ایسے پائلٹس ایسے انجینئرز یا ایسے ملازمین یا سٹیورڈز چلائیں گے جو دباؤ میں ہیں, جو خوف و ہراس کی حالت میں ہیں, جن کو آپ نے پولیس کے ذریعے ملازمت پہ کام کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں, تو یہ کس حد تک محفوظ ہیں؟ جو بین الاقوامی قوانین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی پائلٹ یا انجینئر دباؤ میں بیٹھ کے کسی بھی جہاز کو چلا رہا ہے یا چلانے میں مدد دے رہا ہے تو وہ جہاز نہیں چلنا چاہیے.
سقلان امام, بہت بہت شکریہ. پاکستانی سپریم کورٹ نے پشاور کے عامی پبلک اسکول پر حملے میں ملوث دو مجرموں سمیت چار افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کا حکم دیا ہے. چاروں مجرمان کو نیشنل ایکشن پلان کے تحت قائم کی جانے والی فوجی عدالتوں نے موت کی سزا سنائی تھی. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
جن مجرمان کی سزاؤں پر عمل درآمد روکا گیا ہے ان میں تاج محمد اور علی رحمان آرمی پبلک اسکول پر دسمبر سن 2014 میں حملہ کرنے والوں کے سہولت کار تھے, جبکہ دیگر دو مجرمان میں محمد عمران سیکورٹی چیک پوسٹ پر حملے اور قاری زبیر صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر نوشہرہ میں مسجد میں حملہ کرنے کے مقدمے میں نامزد تھے. جسٹس دوست محمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے ان مجرمان کی طرف سے دائر کی گئی درخواستوں کی سماعت کی. مجرمان کی طرف سے خالد انور آفریدی اور لطیف آفریدی ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے موقف اختیار کیا کہ فوجی عدالتوں میں ان مقدمات کی سماعت کے دوران نہ تو ان کے موکلین کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت دی گئی اور نہ ہی ان عدالتوں کی طرف سے دیے گئے فیصلوں کا ریکارڈ فراہم کیا گیا. بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ جب تک دوسرے فریق کا موقف نہ سنا جائے تو اس وقت تک درخواست گزار کے موقف کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. لطیف آفریدی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق درخواستوں پر اپنے فیصلے میں ان عدالتوں کی طرف سے دیے گئے فیصلوں کو اعلی عدالتوں میں چیلنج کرنے کا حکم دیا تھا, تاہم اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. عدالت نے درخواست گزاروں کا موقف سننے کے بعد ان چاروں مجرموں کی سزاؤں پر عمل درآمد روک دیا. سپریم کورٹ نے اس ضمن میں فوج کی لیگل برانچ سے ریکارڈ طلب کر لیا ہے, جبکہ اٹارنی جنرل سے ان مجرمان کی اپیلوں کی موجودہ حیثیت سے متعلق ریکارڈ طلب کرتے ہوئے ان درخواستوں کی سماعت 16 فروری تک ملتوی کر دی ہے. خیال رہے کہ دسمبر سن 2014 میں طالبان شدت پسندوں نے پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ کر کے 140 سے زائد افراد کو ہلاک کر دیا تھا, جن میں سے اکثریت طلباء کی تھی. فوجی عدالتوں نے اس حملے میں ملوث 6 مجرموں کو سزائے موت دینے کا حکم دیا تھا, جن میں سے 4 مجرموں کی سزا پر گزشتہ برس دسمبر میں عمل درآمد کر دیا گیا تھا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
شہزاد ملک کی اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے آئینی امور پر گہری نظر رکھنے والے ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود سے بات کی اور پوچھا کہ لطیف آفریدی ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ میں جو درخواست دائر کی کہ جس کی بنیاد پر عامی پبلک اسکول کے حملے میں ملوث 2 افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے, تو انہوں نے یہ درخواست کس قانونی نقطے کی بنیاد پر دی ہے؟
آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو 21 ترمیم ہوئی تھی اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اور بنیادی طور پر اسے بہت سے ایشو تھے, لیکن ان ایشوز کا تو جواب سپریم کورٹ نے دیا اور اس پہ مختلف جج صاحبان نے مختلف فیصلے دیے, لیکن جو میجورٹی ویو ہے وہ ایک بات تو انہوں نے کہہ دی. انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے, چونکہ انہوں نے یونانی مسئلے یہ مطلب آلموسٹ یہ سارا فیصلہ کیا تھا, تو یہ تو اختیار تو ان کو ہے اور انہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کیا ہے, لیکن ساتھ انہوں نے ایک بات کہہ دی اور یہ بات بہت پرانی ہے اور غلام مصطفیٰ کھر میں بھی بات کی اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی مسلسل ہوتی رہی. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آرڈر جو ہے ہولی ود آؤٹ جورسڈکشن ہوگا اور اگر جو ہے آپ کا جو بیسڈ اپون میلافیڈی ہوگا یا کورم نان جوڈس ہوگا تو پھر ہمارا یہ اختیار ہوگا سپریم کورٹ کو اس کو دیکھ سکے, یعنی کہ جس قانون کے تحت ان کا ٹرائل ہوا ہے, جس قانون کے تحت ان سزا دی, اگر کوئی یہ ڈیمانسٹریٹ کر سکے یا اسٹیبلش کر سکے آن دا فیس آف ریکارڈ کہ یہ لا تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس لا کے اندر رہتے ہوئے بھی اس قسم کی سزا نہیں دی جا سکتی تھی یا اس کے بارے میں کسی قسم कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर पॉसिबली कोई भी नॉर्मल पीपल्स का फर्ज जो है ऐसी सजा दे सकता है। ये उन्होंने खिड़की खुली रखी और आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लिहाज से पार्लियामेंट से बेहतर फैसला किया, हालांकि पार्लियामेंट ने तो बिल्कुल सारा एक रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन इन्होंने कहा इस हद तक तो मान लिया कि जब सारी पार्लियामेंट ये कह रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक खुरकी खुली रखी कि अगर हमारे पास बिल्कुल ही कोई ऐसा केस आ जाएगा तो हम उसमें मुदाखलत कर सकते हैं।
अच्छा, तो जस्टिस तारिक मेहमूद साहब, यहाँ से तो एक और नुकता निकलता है, फौजी अदालतें आईनी तरमीम के बाद वजूद में आई थी, इनके क्याम को पहले अदालत में चैलेंज किया गया था मगर अदालतें बरकरार रहीं, आपने उस पूरे प्रोसेस पर खुद भी नजर डाल ली। आज की दरखास्त से फौजी अदालत को चैलेंज नहीं किया गया मगर तरीके कार को चैलेंज किया गया है, अगर इन अदालतों को इनके तरीके कार को गलत साबित किया जा सकता है तो क्या ये अदालतें खत्म नहीं हो सकती?
नहीं, लेकिन नहीं, अदालतें तो इसलिए खत्म नहीं हो सकती कि इसलिए उस हद तक तो उन्होंने वैलिडेट कर दिया, ठीक है ना जी,
ठीक है,
वो तो वैलिडेट हो गई, लेकिन सवाल ये है कि जो कहा जाएगा और अगर कोई पॉसिबल आर्गुमेंट हो सकता है कि जनाब ये ठीक है, मिसाल के तौर एक बात हो सकती है कि अगर ये फौजी अदालत किसी ऐसे केस का कॉग्निजेंस ले ले जो कि उनकी जुरिस्डिक्शन जो कि उनको दी गई है उसमें नहीं आता तो फिर वो विदाउट जुरिस्डिक्शन हो जाएगा, या मिसाल के तौर पर ये बात हो कि देखें ये सुकर मार्शल अल्लाह के और फौजी अदालतें होती तो इस किस्म की बातें भी आ जाती हैं कि जनाब ये जो इनका केस ट्रांसफर किया गया था, ये ट्रायल किया था, ये बदयांती की बुनियाद पर किया गया था, तो ये फिर वहां पर आके ये मुदाखलत करेंगी, ये इनका बड़ा एक लिमिटेड सा स्कोप होगा, लेकिन एक तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी तो मैं समझता हूँ एक लिहाज से उन्होंने ठीक रखी। अगर मेरी ये कोई जाती राय पूछे तो देखे ना, अगर पार्लियामेंट के 342 प्लस 104 दोनों हाउसेस के उसमें एक भी आवाज ऐसी नहीं थी जिसमें मुखालफत में दी हो, ये कुछ लोगों ने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो ये नहीं कह रहे थे मौलाना फजल रहमान वाले, वो ये नहीं कह रहे थे कि ये अदालतें ना बनाएं, बल्कि वो तो कहते थे जरूर बनाएं, लेकिन वो कहते थे कि वो सीट जिसमें हमको शामिल किया गया रिलीजियस पार्टी को उनको निकाल दें, उनको फौजी अदालतों के बनाने पर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं था। तो मैं ये कहता हूं कि जिस मुल्क में 342 जमा 104 सारे के सारे ये कहें कि ये बनाएं तो फिर अदालतें भी जारी क्या करें।
ये थे आईनी अमूर पर नजर रखने वाले रिटायर्ड जस्टिस तारिक महमूद। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में आज नामालूम अफराद ने फायरिंग करके ताजिर रहनुमा हलीम जान को हलाक किया है। हमले के बाद शहर में अहम बाजार बंद कर दिए गए। वाज़ेह रहे कि आज पेशावर में फौज के सरबराह राहिल शरीफ भी पहुंचे थे। उन्होंने आज सूबे और कबायली इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल और मुतासरीन की वापसी के बारे में मुनक़िद सूबाई अपेक्स कमेटी के अजलास में भी शिरकत की। पेशावर से अजीजुल्ला खान।
पुलिस के मुताबिक हाजी हलीम जान किसाखानी बाजार में अपने होटल में बैठे थे कि इस दौरान चंद अफराद आए और उन्होंने हलीम जान पर फायरिंग कर दी। पुलिस एहलकारों ने बताया कि हलीम जान को जख्मी हालत में लेडी रीडिंग अस्पताल पहुंचाया गया जहां वो दम तोड़ गए। हमलावर फायरिंग के बाद मौका से फरार होने में कामयाब हुए हैं। हाजी हलीम जान खैबर पख्तूनख्वा ऐवान सनत और तिजारत के साबिक सदर रह चुके हैं, जबकि इस वक्त वो पिशावर और खैबर पख्तूनख्वा में ताजरों की तंजीम अंजुमन ताजरान के सदर थे। इस वाकये के बाद किसाखानी बाजार, खैबर बाजार, कोहाटी चौक, यादगार और दीगर कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए। पिशावर के पुलिस अफसर अब्बास मजीद मरवत ने इसे टारगेट किलिंग का वाकया करार दिया और कहा कि इस बारे में तहकीकात की जा रही है। उन्होंने कहा कि हाजी हलीम जान को कुछ अर्सा पहले धमकियां मौसूल हो रही थी जिस पर उनके तहफ्फुज के लिए दो सिक्योरिटी गार्ड दिए गए थे और उन्हें असला साथ रखने के लिए लाइसेंस भी जारी किया गया था। अंजुमन ताजरान के रहनुमा हाजी मेहर अली ने बीबीसी से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने वजीर आला से लेकर एक थाने के एसएचओ तक सबसे कहा कि शहर में भत्ते के हवाले से धमकियां मिल रही हैं, इस बारे में इकदाम किए जाएं, लेकिन टाल मटोल से काम लिया जाता रहा।
गार्ड रखो, उसमें लाइसेंस रखो, ये 2 लाख रुपया महीने का खर्चा मुझे कौन देगा? और ये बहादुर आदमी थे, उन्होंने कहा कि हम अपनी हिफाजत खुद भी कर लेंगे और दूसरी बात ये कि मैं किसी को 1 रुपया भी भत्ते का नहीं दूंगा। इनसे 8-10 महीने पहले मांगा गया था, अब तक कोई ऐसी बात नहीं थी। अब समझ आई कि क्या हुआ है। पहले से हालात ये है कि ये DRC बनाई है, लेजान कमेटी बनाई है, लेकिन सिक्योरिटी किसी को मुहैया नहीं कर सके। तो किसी को मुहैया नहीं, सिक्योरिटी किसी को मुहैया नहीं। हम कहते हैं कि रेंजर्स के हवाले किया जाए और IGP रिजाइन करे।
याद रहे इससे पहले भी हाजी हलीम जान के होटल के करीब धमाका हुआ था। पिशावर और सूबे के दीगर इलाकों में एक मरतबा फिर टारगेट किलिंग के वाकयात में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़श्ता रोज अंदरून पिशावर शहर कोहाटी गेट के करीब एक मकामी शिया रहनुमा को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था। इससे पहले पिशावर और इसके मजाफात में चंद दिनों के अंदर 3 पुलिस एहलकारों को अलहदा अलहदा वाकयात में फायरिंग करके हलाक किया गया था। आज पिशावर में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास भी कोर हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में फौजी ऑपरेशन और मुतासरीन की वापसी के बारे में बातचीत की गई। फौज के तालुकात आमा के महकमे की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि आर्मी चीफ ने कहा है कि मुतासरीन की अपने इलाकों को वापसी के अमल को तेज किया जाए। इस इजलास में गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अलावा दीगर आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की। अजीजुल्ला खान, बीबीसी पिशावर।
हालात हज़रा का प्रोग्राम सरबीन, आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
बात करें,
मेरा नाम सैयद शहजाद बुखारी है, मैं दिल्लीपुर से बात कर रहा हूँ।
आजाद से मैं जुल्फकार अली का बोल बात कर रहा हूँ।
अपने मसाइल और राय का इजहार करें।
पाकिस्तान में खास तौर पे देही इलाकों में और शहरों में ये
फ्रांस के शहर पेरिस में इतने सारे इंसानों को कत्ल करना बिलाशुबा बहुत अफसोसनाक है।
बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम आपकी बात में।
हमारा मुतालिबा ये इंसानी हकूक
ये दरख्वास्त है कि हमारे गांव की हालत देखें।
आपकी कॉल्स हर जुमेरात को नशर की जाएंगी।
मुझे एक शिकायत है कि बीबीसी
प्रोग्राम की खबरों में चाह रहा था कि वो नशर हो जाए।
मैं बीबीसी हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-222-75 जो कि मोबाइल फोन से फ्री नहीं है। पाकिस्तान से बाहर के सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0095126111139। ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
और अब खेलों का अहवाल अब्दुलरशीद शकूर की जबानी।
पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन है। कल से इस लीग के अगले 9 मैचेस शारजा में खेले जाएंगे। कल लाहौर कलंदर का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से है। लाहौर कलंदर ने 2 मैचेस हारने के बाद क्वेटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ 63 रन से कामयाबी हासिल की, जिसमें उमर अकमल के 93 रन काबिल जिक्र थे। तहम उनकी 8 छक्कों और 6 चौकों की इनिंग्स में खुशकिस्मती का अमल दखल भी नुमाया रहा। पहली गेंद पर विकेटकीपर सरफराज अहमद ने उनका कैच गिरा दिया और फिर जुल्फकार बाबर के इसी ओवर में LBW की अपील भी अंपायर ने मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी लाहौर कलंदर की तरह 3 में से 2 मैचेस हार चुकी है। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका सेंचुरियन में तीसरे वनडे में मध्य मुकाबिल है। इंग्लैंड 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है और उसकी नजरें ये मैच जीत कर सीरीज अपने नाम करने पर लगी हुई है। इंग्लैंड ने पहला वनडे 39 रन और दूसरा 5 विकेटों से जीता था। भारत और श्रीलंका भी आज पुणे में पहले T20 इंटरनेशनल में मध्य मुकाबिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ICC वर्ल्ड T20 के लिए स्टीवन स्मिथ को ऑस्ट्रेलवी टीम का कप्तान मुकरर कर दिया है। भारत की 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की टीम U19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में उसने श्रीलंका को 97 रन से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 267 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकन टीम 170 रन बनाकर आउट हो गई। U19 वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली पाकिस्तानी टीम ने आज प्लेऑफ सेमीफाइनल में नेपाल को 122 रन से हरा दिया। हसन मोहसिन ने सेंचुरी बनाने के अलावा 4 विकेटें भी हासिल की। पाकिस्तानी वेटलिफ्टर नूह दस्तगीर ने भारत के शहर गुवाहाटी में जारी साउथ एशियन गेम्स में तिलाई तमगा जीत लिया। इस तरह इन मुकाबलों में पाकिस्तान के जीते हुए तिलाई तमगों की तादाद 5 हो गई है। हॉकी मुकाबलों में पाकिस्तान ने भारत को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी।
खेलों का अहवाल अब्दुलरशीद शकूर की जबानी। शाम के शहर हलब पर फिर से कंट्रोल हासिल करने के लिए सरकारी फौजों का दबाव बढ़ता जा रहा है। खदशा यह है कि वहां से बेशुमार पनाह गुजीनों की एक नई लहर उठने को है। हम सूरत हाल का जायजा लेने वाले हैं, लेकिन फिल वक्त सरबीन का नसफ आया। इस मौके पर खास खास खबरों की सुर्खियां और खुलासा आता है। खबरों की जिम्मेदारी है आज अहमद रजा की।
پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کے ملازمین کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ادارے کی نشکاری اور پرامن احتجاج پر رینجرز کے تشدد کے خلاف ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگراں ادارے پیمرا نے نجی ٹی وی چینل 92 نیوز سے بلوچ رہنما برہمداغ بھکٹی کے ساتھ گفتگو نشر کرنے پر وضاحت طلب کی ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے مقدمے میں مجرم قرار پانے والے دو افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا ہے. پاکستان کے ہی شہر پشاور میں حکام کے مطابق مسلح حملے میں شہر کے اہم تاجر رہنما حاجی حلیم جان مارے گئے ہیں. جرمنی کی جنوبی ریاست میں دو مسافر ٹرینوں میں آمنے سامنے ٹکر کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک، 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. اور شام کے دارالحکومت دمشق میں کار بم دھماکے میں کم سے کم 3 عام شہری ہلاک، درجن سے زیادہ زخمی ہوئے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
نیوز اپ ڈیٹ آپ نے احمد رضا سے سنے. آئیے اب سربین کے دوسرے اہم موضوع پر نظر ڈالتے ہیں. شام کی حکومتی فورسز کی جانب سے حلب شہر پر جارحانہ کارروائی جاری ہے، جس کے سبب ہزاروں شہری اپنا گھر بار چھوڑ کر ترکی کی سرحد کا رخ کر رہے ہیں. حلب کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے شامی فورسز کی مدد کرنے والے ملک روس نے اس الزام کو مسترد کیا کہ ان حملوں میں شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ادھر ترکی نے پہلے ہی بے گھر ہونے والے ہزاروں شامی پناہ گزینوں کے لیے سرحد پر کیمپ قائم کر رکھے ہیں، لیکن خدشہ ہے کہ اگر حلب پر یوں ہی زمینی اور فضائی کارروائی جاری رہی تو بے گھر افراد کی تعداد لاکھوں تک پہنچ سکتی ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی.
شام کی حکومتی افواج کی ملک کے شمالی شہر حلب پر جارحانہ حملوں کے بعد وہاں سے ہزاروں شہری نقل مکانی کر کے ترکی کی سرحد تک پہنچے ہیں، جہاں سرحد پر ہی ترکی نے ان کے لیے کیمپ قائم کر رکھے ہیں. ترکی میں نیم سرکاری فلاحی ادارے ریڈ کریسنٹ کے نائب صدر کریم کینک کہتے ہیں کہ حلب کے خطے میں صورتحال کافی بگڑتی جا رہی ہے.
ہم روزانہ کی بنیاد پر حلب کے علاقے میں انسانی امداد کے لیے 20 ٹرک بھیج رہے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ اعزاز اور حلب کا درمیانی راستہ بلاک ہونے کی وجہ سے اس وقت یہ ناممکن ہے کہ کلیس اونکیبنار کے راستے وہاں پہنچا جا سکے. اعزاز اور حلب کے دیہی علاقوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. زمینی اور فضائی حملوں کی وجہ سے لوگوں کو اپنی زندگی کے خطرات لاحق ہیں.
مسٹر کینک کا مزید کہنا تھا کہ گزینوں کی شام میں بالکل ویسے ہی دیکھ بھال کی جا سکتی ہے جیسے کہ ترکی میں. حلب پر حکومت کی جارحانہ کارروائیوں اور وہاں سے بڑی تعداد میں شہریوں کی حالیہ نقل مکانی پر بین الاقوامی سطح پہ بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. امدادی اداروں نے ایک بار پھر ترکی سے اپیل کی ہے کہ پناہ کے متلاشی دسیوں ہزاروں شامیوں کو سرحد پار کرنے کی اجازت دی جائے. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یون ایچ سی آر کے ترجمان ولیم اسپنڈلر کا کہنا تھا کہ ترکی نے ماضی میں بھی مدد کی ہے اور اسے اب بھی ایسا ہی کرنا چاہیے.
ترکی نے زخمی ہونے والے کئی افراد کو ملک میں داخلے کی اجازت دی ہے، حالانکہ کئی افراد کو سرحد پار کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور ہم ترکی کی حکومت سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ اسی طرح شام سے آنے والے تمام شہریوں کے لیے اپنی سرحدیں کھول دے، جس طرح وہ اس بحران کے آغاز سے کرتے آئے ہیں. ان تمام لوگوں کے لیے جو جان بچا کے بھاگے ہیں اور بین الاقوامی تحفظ کے متلاشی ہیں.
دوسری جانب ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے خبردار کیا ہے کہ حلب پر شامی فوجوں کی کارروائی جاری رہی تو مزید دسیوں ہزاروں شامی پناہ گزین ان کے ملک کی سرحد تک پہنچیں گے. ملکی پارلیمان میں بات کرتے ہوئے مسٹر داؤد اوغلو کا کہنا تھا کہ ترکی ان پناہ گزینوں سے منہ نہیں پھیرے گا.
اگر اسی شدت سے فوجی کارروائی جاری رہتی ہے تو تقریباً 70,000 شامی پناہ گزین ترکی کی سرحد تک پہنچ سکتے ہیں. ہم نے اس مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کیے ہیں.
ترکی کا موقف ہے کہ اس کی ترجیح ان کارروائیوں کی وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑنے والے شہریوں کو امداد فراہم کرنا ہے. ترکی کے نائب وزیر اعظم نومان کرتملوس کا کہنا ہے کہ ترکی سرحد پار 77,000 شامیوں کو امداد فراہم کر رہا ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ بالآخر یہ تعداد 6,00,000 تک پہنچ جائے گی.
ہماری ترجیح موجودہ پناہ گزینوں سمیت مزید آنے والے پناہ گزینوں کے لیے تیار رہنا ہے. ہمارا بنیادی کام ان پناہ گزینوں کو ترکی کی سرحد کے باہر ہی ان کی میزبانی کرنا اور سرحد پار ہی سے انہیں امداد فراہم کرنا ہے. غیر سرکاری تنظیموں نے اس سلسلے میں اہم کردار ادا کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح اپنی خدمات انجام دیتے رہیں، کیونکہ ہمارا مقصد ان لوگوں کی شام کی سرحد کے اندر ہی میزبانی کرنا ہے.
دوسری جانب روس نے ایک بار پھر اس الزام کو مسترد کیا ہے کہ وہ حلب پر کی جانے والی کارروائی میں شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ روس نے ساتھ ساتھ اس حالیہ مطالبے کو بھی مسترد کر دیا ہے کہ وہ شامی حکومتی فورسز کی مدد کے لیے کی جانے والی فضائی بمباری روک دے۔ واضح ہے کہ شام میں جاری پانچ سالہ خانہ جنگی کی وجہ سے پہلے ہی 25 لاکھ شامی ترکی میں پناہ لے چکے ہیں۔ بہت سے شامی باشندے پناہ کی تلاش میں سمندر کے راستے ترکی سے یورپی ممالک بھی گئے ہیں، اور وہ ان 10 لاکھ تارکین وطن اور پناہ گزینوں کا بڑا حصہ ہے جو گزشتہ سال غیر قانونی طور پر یورپ میں داخل ہوئے ہیں۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی شمیلہ خان کی اس رپورٹ میں آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ شام کے شہر حلب پر قبضے کے لیے جاری لڑائی کے سبب وہاں سے پناہ گزینوں کی ایک نئی لہر کے اٹھنے کا خدشہ بڑھ چلا ہے۔ پڑوسی ممالک بالخصوص اقوام متحدہ کا ادارہ برائے پناہ گزین UNHCR کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اس پر میں نے UNHCR کے ترجمان بابر بلوچ سے بات کی۔
بالکل، خدشات، اندیشہ اور جو امکانات اور جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہزاروں لوگ ایک دفعہ پھر شام سے مجبور ہوں گے ہجرت کرنے پہ، ہوں گے کیا ہو گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ جو شام کی ترکی سے منسلک جو سرحد ہے اس پہ، اب جیسے کہ رپورٹیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ پہنچ گئے ہیں۔ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ دنیا کو شام کے لوگوں کے لیے امن ڈھونڈنا چاہیے، اور جب تک شام جیسے ملک میں امن نہیں ہوگا، جنگ ختم نہیں ہوگی، تو لوگوں کا جان بچانے کی خاطر ترکی اور اس کے بعد یوروپ تک تم آنے پہ مجبور ہوں گے ہی وہ۔
لیکن بابر بلوچ صاحب، مغربی ممالک خاص طور پر یورپی یونین تو پناہ گزینوں کی موجودہ تعداد سے نمٹنے کا خود کو اہل نہیں سمجھتی، تو اس نئی لہر کے آنے پر کیا ہوگا؟
بالکل، میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی داد رسی کی جائے جو اب اس وقت اس حالت سے گزر رہے ہیں کہ جو تازہ جنگ کی لہر آئی ہے اس میں وہ بے گھر ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ترکی جیسے ملک کی مدد کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے 25 لاکھ سے زائد مہاجرین شام سے بے گھر ہونے کے بعد ترکی میں پناہ لینے پر ہی مجبور ہوئے ہیں۔ ہاں، 10 لاکھ کے قریب وہ لوگ ہیں جو یورپ پہنچے ہیں، اور یورپ پچھلے سال سے اب تک کوئی ایک ایسی اسٹریٹجی اپنانے کی نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ اس پہ پہنچے ایک ایسی اسٹریٹجی سے جس سے کہ وہ سب مل کے اس مسئلے سے نپٹیں۔ اب تک تو یہی ہوتا آ رہا ہے کہ یونان میں لوگ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد جو سب کا جو رخ ہے وہ جرمنی کی طرف یا آسٹریا کی طرف۔
تو بابا بلوچ صاحب، آپ کے خیال میں یورپی ممالک کے پاس عملاً کیا اس قسم کا کوئی حل ہے کہ ان پناہ گزینوں کو کسی اور ملک میں مستقلاً آباد کر دیا جائے، مثلاً ترکی وغیرہ میں؟
جی دیکھیں، جہاں پہ یہ پہنچتے ہیں عالمی قانون اور مقامی قانون اور یورپی قانون کے مطابق وہاں ان کی دادرسی اور مدد ضروری ہے، لیکن یہ اس بات سے یورپی ممالک کو نہیں روک رہی کہ ترکی جیسے ملک کی مدد کی جائے، لبنان جیسے ملک کی مدد کی جائے جہاں میں ہر 4 لوگوں میں سے ایک شامی مہاجر وہاں پہ رہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دو دوسرے ہمسایہ ممالک ہیں شام کے، ان کی مدد بہت ضروری ہے۔ اور جو حالت یورپ میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں تو ہم یورپ کو بتا رہے تھے پچھلے 3-4 سالوں سے کہ جو حالت ہے ان مہاجرین کی شام کے ہمسایہ ممالک ہیں، وہ کبھی نہ کبھی ضرور مجبور ہوں گے یورپ کی طرف نکلنے کے لیے۔
اچھا، آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا بابا بلوچ صاحب کہ ان مہاجرین کا اور ان لوگوں کا سب کا رخ زیادہ تر یورپ ہی کی طرف جا رہا ہے، لاطینی امریکہ، مشرق وسطی کے دوسرے ممالک یا مشرق بعید، اس طرف جانے کا کوئی نہ ذکر ہے، نہ نام لے رہا ہے، نہ ادھر سے کوئی کوشش ہے، ایسا کیوں ہے؟
ایسا نہیں ہے۔ 10 لاکھ آپ کو یورپ میں آتے ہوئے نظر آئے، اس پہ میڈیا کی نظر تھی، سب اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن جو لوگ نکل کے ترکی میں پھنسے ہیں، جو شام میں ہیں، جو باقی علاقوں میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عراق میں جو جھگڑا چل رہا ہے, افغانستان کے جو حالات ہیں, وہ 20 ملین مہاجرین جو اس وقت دنیا میں آباد ہیں وہ سب یورپ میں نہیں ہیں, تو اس کو اس تناظر میں دیکھنا بہت ضروری ہے. اور ہاں, جو لوگ یہاں آنے پہ مجبور ہوئے ہیں تو یورپ کی یہ اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی مدد کرے.
تو اس سلسلے میں یا عمومی طور پر آپ کا ادارہ اب کیا کر رہا ہے؟
اب تو بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے جو بے گھر ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ترکی کے ساتھ کافی عرصے سے جو ہمارا تعلق ہے وہ رہا ہے وہاں لوگوں کی مدد کرنے میں, اور ساتھ ساتھ یورپ کے باقی ممالک, جیسے جب لوگ یونان پہنچتے ہیں, میسیڈونیا, سربیا, کروشیا, وہاں پہ بھی یونیسیار کے لوگ ہمارے ساتھی موجود ہیں جو 24 گھنٹے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی کسی نہ کسی طرح سے مدد کی جائے.
یہ تھے یو این ایچ سی آر کے ترجمان مسٹر بابر بلوچ. شام میں اس بدلتی صورتحال پر, خاص طور پر روس کی مدد سے صدر بشار الاسد کے مخالفین کے صفائے کی امریکی یا نیٹو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, اور شام میں روس کا بڑھتا اثر رسوخ امریکہ اور نیٹو سے کیا پچ پائے گا؟ اس پر میں نے اوٹاوا یونیورسٹی میں سینئر لیکچرر کامران بخاری سے بات کی. جاننا چاہا کہ ایسے میں کہ جب حلب شہر کے ارد گرد شامی صدر کی فوجوں کا گھیرا تنگ ہو چلا ہے اور حلب سے ایک بہت بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کی ہجرت کا خدشہ بڑھ چلا ہے, تو مغربی ممالک اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے سے تیار کیوں نظر نہیں آتے؟
دیکھیں شفیع, اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ مغربی ممالک کے پاس اپنے مسائل کم نہیں ہیں, اگر بالخصوص مغرب کے اندر یورپ کی طرف دیکھا جائے تو یورپ میں تو پہلے سے ایک کرائسس ہے یہ مہاجرین کو لے کر, کہ جو سیریا چھوڑ کے تو ان کے دروازہ کھٹکا رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں پناہ دے دیں, وہاں کی ڈائنامکس کو افیکٹ کر رہے ہیں, تو تیاری تو دور کی بات. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو سیریا کے ریفیوجیز ہیں ان کو تو ایک سیکیورٹی تھریٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے حالات میں تیاری کی کسی کی گنجائش ہے یا خواہش بھی ہے.
اچھا, تو فرض کریں روس کی مدد سے شام کی فوج شامی باغیوں کو شکست دے دیتی ہے, تو پھر نیٹو کے لیے شام میں ان کے حمایت یافتہ کون سے گروہ رہ جائیں گے کامران بخاری؟
ان کے حمایت یافتہ گروہ پہلے سے کون سے ہیں, تو یہ تو آپ اور میں بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں آپ کے شو کے اوپر, کہ زیادہ تر موسٹ اف مینی اف ناٹ موسٹ جو گروہ ہیں جن کو شامی باغی کہا جاتا ہے, جن کو امریکہ میں ماڈریٹ ریبل کے طور پہ کہا جاتا ہے, وہ دراصل ماڈریٹ نہیں, وہ پہلے سے سلفی جہادی ہیں. اسی وجہ سے جو ہے اس وقت امریکہ جو ہے وہ خاموشی سے روس کا شکر گزار ہے کہ وہ خود سے اس میدان میں چھلانگ لگا دی, اور جو کام امریکہ کو کرنا پڑتا وہ روس ان کے لیے کر رہا ہے, کہ بھائی نہ ہی صدر بشار الاسد کا تختہ الٹے اور ایک بیلنس سب موجود رہے, کیونکہ یہ تو بہت ہی مشکل سچویشن ہے جب کہ آپ کے کوئی حمایتی نہیں ہے, تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں, نہ آپ جو ہے بشار الاسد کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں, وہ پولیٹیکلی جو ہے بہت ہی زیادہ کاسٹلی ہے. دوسری جانب جو ہے جتنے باغی گروہ ہیں وہ امریکہ کی جو خواہشات کے مطابق تو کام نہیں کریں گے, وہ بلکہ وہ تو ترکی اور سعودی عرب اور قطر اور جو دیگر ان کے حمایتی ممالک ہیں عرب دنیا کے اندر, وہ ان کی مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ نہیں ہیں, تو امریکہ تو بڑی دور کی بات ہے.
تو یہ چلیں, یہ ایک تو شارٹ ٹرم سولوشن ہو گیا کہ جو امریکہ کو کام کرنا چاہیے تو وہ روس کر رہا ہے اس کی طرف سے, اور وہ بظاہر و بباطن روس کا ایک طریقے سے شکر گزار بھی ہے. لیکن کامران بخاری, کیا ترکی اور نیٹو کے دوسرے طاقتور رکن ممالک شام میں روس کے حق میں بدلتے ہوئے جنگی نقشے کے لیے تیار ہیں؟
میں نہیں سمجھتا کہ روس کے حق میں کوئی جنگی نقشہ بدل رہا ہے. یاد رہے کہ روس جو ہے وہ کوئی خاص انویسٹمنٹ نہیں کر رہا شام کے اندر, نہ ہی اس نے کوئی بڑے پیمانے پہ فوجیں بھیجی ہیں. جو اڈا پہلے سے موجود تھا وہی اڈا ہے, کچھ جہاز ہیں, کچھ انٹیلیجنس آپریٹرز ہیں, کچھ اسپیشل فورسز ہیں, کچھ ایڈوائزرز ہیں. یوں سمجھیے کہ صرف اور صرف جو ہے روس وہ صدر بشار الاسد کی جو فوج کا ایئر فورس بنا ہوا ہے, اور اس ایئر پاور کی پش پنائی پر وہ پھر ایران بہت امداد کر رہا ہے زمینی طاقت بڑھانے کے لیے, تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے جس میں میں نہیں سمجھتا کہ اسٹریٹجک لیول پہ نیٹو کو خطرہ لاحق ہے. روس ویسے بھی بہت کمزور ہے, روس اس وقت اکنامک مشکلات سے گزر رہا ہے, ان کا روبل ڈی ویلیو ہو چکا ہے, ان کی جو انکم تھی وہ بہت سلیش ہو چکی ہے اور وہ بڑی مشکل کا سامنا ہے, تو اس سے میں نہیں سمجھتا کہ نیٹو کو وہ خاص خدشہ ہے.
چلے, لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ شامی باغیوں کی ناکامی کی صورت میں مغرب کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی داعش کے ساتھ ایک خفیہ اتحاد بنانے کی ضرورت پڑے تاکہ روس کے اثرات کے خلاف کسی کو مضبوط کیا جا سکے؟
میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سبق جو ہے وہ 1980 کی دہائی میں بڑی بری طریقے سے سمجھنا سیکھا تھا امریکہ نے, سو کالڈ افغان مجاہدین کی پشپنائی کے بدلے میں ان کو القاعدہ سے دو چار ہونا پڑا اور وہ سودا بہت مہنگا پڑا, سب کو یاد ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو ہے اگر امریکہ جو ہے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے باغی قوتوں کو ان کی امداد کے لیے, کیونکہ ان میں سے بھی بیشتر جو ہیں وہ سلفی جہادی ہیں, تو داعش تو کھلم کھلا جو ہے امریکہ کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ وہ ایک نان نیگوشیبل ارریکنسائلیبل اینٹیٹی ہے.
یہ تھے کینیڈا کی اوٹاوا یونیورسٹی کے سینئر لیکچرر مسٹر کامران بخاری. کچھ لمحوں کا وقفہ مجھے میسر آیا, میں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر گیا ہوں. میں نے کیا کہا, اپنی ویب سائٹ ہی تو ہم سب کی, آپ کی بھی تو ہے. لیڈ کس سے کر رہی ہے؟ لیڈ کر رہی ہے پی آئی اے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان, ہم نے بھی اسی سے لیڈ کیا. دہشت گرد پسپا ہوں گے مگر لوگوں کی بحالی کا مرحلہ مشکل, فوج کے سربراہ کا بیان اس وقت دوسرے نمبر پر ہے, ہو سکے تو تفصیل وہیں پر ہے. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فراق کے شہر ایرف میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق,
یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی سی, ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-139. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے دو افراد کی لاشیں ملی ہیں, ان میں سے ایک شخص کی لاش کراچی سے ملی ہے, جبکہ افغانستان سے متصل ضلع جوب میں سیکیورٹی فورسز کے سرچ آپریشن میں دو افراد مارے گئے ہیں. کوئٹہ سے محمد کاظم.
ان میں سے ایک لاش ضلع کیج کے علاقے کلاتک سے ملی. تربت انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق لاش کو شناخت کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا. ذرائع نے بتایا کہ لاش کی شناخت ہوئی ہے جو کہ تحصیل تربت کی رہائشی شخص کی تھی. ایک اور اطلاع کے مطابق کراچی سے بھی ضلع وران سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش ملی ہے. ہلاک کیے جانے والے اس شخص کی شناخت یاسر علی کے نام سے ہوئی ہے جو کہ ضلع وران کی تحصیل مشکے کا رہائشی تھا. تاحال دونوں افراد کی علاقت کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے. دوسری جانب سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں جوب میں ایک مذہبی شدت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے دو افراد ہلاک ہوئے. کوئٹہ میں سیکورٹی فورسز کے ذرائع کے مطابق ضلع کے علاقے سرکچ میں شدت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے افراد کی موجودگی کی اطلاع تھی. اس اطلاع پر اساس اداروں اور فرنٹیر کور نے مشترکہ کارروائی کی جس کے نتیجے میں فائرنگ کے تبادلے میں دو افراد ہلاک ہوئے. ذرائع نے بتایا کہ دونوں افراد کا تعلق ایک مذہبی شدت پسند تنظیم سے تھا. آزاد ذرائع سے تاحال ان افراد کی فائرنگ کے تبادلے میں ہلاکت اور کلدم تنظیم سے تعلق کی تصدیق نہیں ہوئی. جوب کوئٹہ شہر سے شمال مشرق میں اندازاً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اس ضلع کی آبادی مختلف پشتون قبائل پر مشتمل ہے اور افغانستان کے علاوہ اس کی سرحد وزیرستان سے بھی ملتی ہے. چند روز بیشتر جوب شہر میں چاؤنی کے علاقے میں خود کش حملہ بھی ہوا تھا جس میں 4 سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے تھے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
بھارت میں بریلوی مسلک کے صوفی حضرات اور علماء نے دہشت گردی کے خلاف اجتماعی فتویٰ جاری کیا ہے. ایک پریس کانفرنس میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی اور دہشت گردی کے لیے وہابی نظریے کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، جبکہ وہابی علماء کا ان کے اداروں اور علماء نے دہشت گرد کے خلاف ایک عرصے سے مہم چھیڑ رکھی ہے۔ دہلی سے شکیل اختر کی رپورٹ، جس کا آغاز ایک صوتی جھلک سے ہوتا ہے۔
دہشت گردی کے خلاف بریلی علماء اور صوفیوں نے دلی میں ایک کل ہند کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس کانفرنس میں بھارت میں بڑھتی ہوئی مذہبی سخت گیریت اور دہشت گردی کے اثرات پر تشویش ظاہر کی گئی۔
لوگ داعش کے پیچھے تو پڑے ہیں، القاعدہ کے پیچھے تو پڑے ہیں، وہابیزم کے پیچھے تو پڑے ہیں، ان تمام لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں اس کو کیوں نہیں بانج کر دیتے جہاں کی یہ پیداوار ہے۔
بریلوی مسلک کے ان صوفیوں اور علماء نے دہشت گردی کے لیے وہابی نظریے کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ کل ہند تنظیم علماء اسلام کے صدر مفتی محمد اشفاق حسین قادری نے بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا،
ان کی جو سوچ ہے، جو ان کا نظریہ ہے، وہ پوری دنیا سے متصادم ہے، پوری دنیا سے جھگڑنے والا ہے۔
ماضی میں اس طرح کی دہشت گرد مخالف کانفرنسز وہابی مسلک کے علماء نے بھی منعقد کی ہیں اور اس کے خلاف فتوے بھی دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی انسانیت کے خلاف بدترین جرم ہے اور اس کا متحد ہو کر ہی مقابلہ کرنا ہوگا۔ جمعیت العلماء ہند کے مولانا محمود مدنی نے کہا،
سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا اور سب سے پہلے ہم کھڑے ہوئے اس کے خلاف، اور الحمدللہ لگاتار لڑ رہے ہیں، گاؤں گاؤں جا رہے ہیں اور لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ بہت بڑی لعنت ہے، اس کو اپنے ہاں گھسنے نہیں دینا ہے کسی قیمت۔
مختلف تخمینوں کے مطابق بھارت میں بریلوی مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن ملک میں روایتی طور پر وہابی مسلک مذہبی اور سیاسی اعتبار سے زیادہ باثر رہا ہے۔ بریلوی مسلک کے علماء اور صوفیوں نے دہشت گردی کے خلاف ایک مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس مہم کے ذریعے وہ ملک کی سیاست میں بھی اپنا مقام حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں باچا خان یونیورسٹی پر حملے کے بعد بلوچستان میں بھی تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کے ضمن میں ایک تشویش پائی جاتی ہے۔ موسم سرما کی تعطیلات کے خاتمے کے بعد کوئٹہ شہر اور اس کے متعدد دیگر علاقوں میں تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کا معاملہ ایک مرتبہ پھر حکام کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے حکام کیا اقدامات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئٹہ سے محمد کاظم نے یہ رپورٹ دی۔
بلوچستان میں مذہبی شدت پسندی کے حوالے سے جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ زیادہ تر کوئٹہ شہر میں رونما ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح کے واقعات اس کے شمالی علاقوں میں بھی پیش آ رہے ہیں۔ سرکاری حکام کے مطابق انہی علاقوں کے تعلیمی اداروں پر شدت پسندوں کے حملوں کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کے پیش نظر ان علاقوں میں تعلیمی اداروں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یونیورسٹیوں کے لیے سیکورٹی فورسز کے ریٹائرڈ ملازمین پر مشتمل 400 افراد بھرتی کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے بلوچستان کے سیکرٹری داخلہ اکبر حسین درانی کا کہنا ہے،
جو گورنمنٹ کی طرف سے منظوری ہے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور اکثر اس میں ہم بھرتی کر رہے ہیں جو تقریباً 400 کے قریب ہیں لوگ ہیں، تو ان کو ویپن چلانا بھی آتا ہے۔ ایکس سروس مین وہی ہیں جو ریٹائرڈ پولیس سے ہوتے ہیں، ایف سی سے ہوتے ہیں اور آرمی سے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو ہم بھرتی کانٹریکٹ پہ بھرتی کریں گے۔
کیا بلوچستان میں تعلیمی اداروں کے اساتذہ کو بھی اسلحہ چلانے کی تربیت دی جائے گی؟ سیکرٹری داخلہ نے بتایا کس کی نوبت نہیں آئے گی۔
گارڈز کو ٹریننگ کرائیں گے، میرا خیال ہے کہ شاید وہ نوبت نہ آئے ٹیچرز کو کرانے کی۔ ہم ان کی جو گارڈ جو بھرتی کر رہے ہیں، جو ہم کیمپس فورس بنا رہے ہیں، اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ ٹیچرز کا کام پڑھانا ہے اور طلبہ کا کام پڑھنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو تدریسی عمل ہے وہ اس میں وہ جاری رکھے۔
یونیورسٹیوں اور بڑے تعلیمی اداروں کی سیکورٹی کے لیے اقدامات کا تو اعلان کیا گیا ہے، لیکن اسکولوں اور دیگر چھوٹے تعلیمی اداروں کے لیے وہ اقدامات نظر نہیں آتے۔ تاہم اکبر حسین دورانی کا کہنا ہے کہ حکومت مجموعی طور پر تعلیمی اداروں کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔
کوئی بھی ادارہ کم یا زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں بچے ہی پڑھتے ہیں۔ ہاں البتہ وہ ادارے کے جن میں بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے، ان کو ان پہ ہم زیادہ سرویلنس رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے جو ہے وہ سب امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ہم اس میں سب کو ایکول چاہتے ہیں سیکورٹی پرووائڈ۔
اگر چکام کی جانب سے تعلیمی اداروں کے تحفظ کے لیے اقدامات کا اعلان تو کیا جا رہا ہے، لیکن بلوچستان میں اکثر اسکولوں کی چار دیواری تک نہیں۔ غیر سرکاری تنظیموں کے اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں ہر چار میں سے تین اسکولوں کی چار دیواری نہیں، جبکہ 1800 ایسے پرائمری اسکول ہیں جن کی سرے سے چھت تک نہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
کوئٹہ میں ایک عرصے سے فارسی شاعری کا چلن رہا، لیکن حالیہ برسوں کے نسلی اور فرقہ وارانہ تشدد کے بعد ہزارہ برادری نے فارسی شاعری کو اپنے المیے کے اظہار کا ذریعہ بنا کر اس روایت کو ایک نئی سمت عطا کی ہے۔ کوئٹہ سے ظفر سید کی رپورٹ، جس کا آغاز ایک صوتی جھلک سے ہو رہا ہے۔
آغاز صاحب، اس حوالے سے فارسی میں کچھ اپنے شاعری وغیرہ؟
ہاں، میں تو فارسی شاعری کرتا ہوں، اس کے ساتھ اردو بھی، لیکن فارسی فارسی کلام میرے پاس ہیں۔
اسی
جی ہاں جی اس کا عنوان ہے شہید۔ خونی او تاثیر دارد بر محیط زندگی، خونی او تاثیر دارد بر محیط زندگی، مژده آزادی آرد نور ایمان شهید۔
ترجمه کریں گے؟
اس میں انہوں نے کہا ہے کہ شہید کے جو خون کی تاثیر ہے وہ جو ہے چاروں طرف زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اسی سے جو ہے آزادی کی خوشخبری ملتی ہے۔
میرا تین مجموعہ ہے، مجموعہ کلام۔ پہلا مجموعہ گرد و آئینہ ہے۔ گرد و آئینہ، اس کا میں نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے آئینہ ہے۔ موجودہ حالات نے چونکہ مجھے متاثر کیا کافی، تو اس آئینے کے روح کو، اس آئینے کے چہرے کو گردآلود کیا ہوا ہے۔ یہ فارسی کا مجموعہ ہے، اور اس سے میں نے حکومت بلوچستان سے ایوارڈ بھی حاصل کیے۔ ہمارے بہنیں ہیں، خواتین جو شاعرات ہیں، انہوں نے بھی قلم اٹھایا ہے، اور اس میں کافی انہوں نے لکھا ہے، اشعار لکھا ہے۔ یہ ایک حساس طبقہ ہے، شاعر اور ادیب ایک حساس طبقہ ہے۔ جس طرح ہم پر یہ واقعات اور یہ رنج و علم بہت کافی اثر کیا ہے، محافل میں جو ہم بلاتے ہیں، آہستہ 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 ہماری جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔
ہزارہ کمیونٹی جو ہے کافی حد تک بکھر گئی ہے، کیونکہ حالات کے بعد سے لوگ پاکستان کے اندر بھی گئے ہیں اور باہر کے ملکوں میں بھی گئے ہیں، تو ان کا آپس میں مطلب رابطے کا پھر کیا ذریعہ ہوتا ہے؟ وہ کیا ادب یا شاعری کے ذریعے بھی وہ کوئی ایسا ان کا سلسلہ ہے جو
جوڑے رکھے؟ جی ہاں، وہ جو ذوق رکھتے ہیں، شاعری کے جو ذوق رکھتے ہیں، آپس میں وہ کنٹیکٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، حالات سے ایک دوسرے سے باخبر ہوتے ہیں۔ بجائے خود جدائی جو ہے وہ المیہ ہے، اس میں افسوس بھی ہے، اداس بھی ہوتے ہیں۔ بس دعا یہ ہے کہ خدا انشاءاللہ ان حالات کو صحیح کرے اور ہم پھر اکٹھے ہو جائیں۔
آپ اس بارے میں اپنے کچھ دو چار اشعار اگر ہمیں سنا دیں، فارسی اشعار۔
از بحر برادر کشی بستی کمر خود، یعنی میں نے مسلمانوں کو اپنی طرف سے، یا یہ سمجھے کہ ترجمانی کے لحاظ سے، سارے امن پسند لوگوں کی طرف سے میں نے یہ عرض کیا کہ تم نے اپنے برادر کشی کے لیے اپنے کمر باندھ لیا ہے۔ بس سوختی از ما دل و از خود جگر خود، ہمارے دل کو تم نے جلایا اور تم بھی سلامت نہیں رہا، تمہارا بھی جگر جو ہے وہ جل گیا۔ اے ان کی بدستور خطا در عمل استی ہے، اے وہ جو کہ خطا کے دستور میں، جو کہ غلط دستور میں عمل کر رہے ہوں، دستور خدا جابد در مغز سر خود۔ خدا کے دستور، خدا کے رولز ریگولیشن کو اپنے مغز میں جگہ دے۔
فارسی شاعری ہزارہ برادری کا اظہار دکھ و الم کا ذریعہ بنی۔ ظفر سید کی تھی یہ رپورٹ۔ کچھ لمحات پھر بچے ہیں، کتنی خوش نصیبی ہے نا۔ میرا ایڈیٹر بھی بیٹھا اسٹوڈیو کی دوسری طرف سے دیکھ رہا، کہاں حکم دیا کہ آپ اور اپنی ویب سائٹ کے بارے میں بتائیں۔ اچھا، ویب سائٹ کے بارے میں آپ کو اس وقت کیا بتاؤں؟ پی آئی اے کی خبر نمبر ون ہے، پاکستان کے آرمی چیف کی خبر دوسرے نمبر پر ہے، سانحہ پشاور کے مجرمان کی سزائے موت پر عمل درآمد معطل تیسرے نمبر پر ہے، سیربین میں بھی یہ خبر آپ تفصیل سے سن چکے، اور سیاچن میں برف تلے دو فوجی چھ دن بعد زندہ برآمد ہوئے۔ یہ سیاچن ہے کیا؟ دنیا کا بلند ترین محاذ جنگ سمجھا جاتا ہے، یہاں پر جنگ سے اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے برف سے، ٹھنڈ سے سسک سسک کر، ٹھٹر ٹھٹر کر مر جاتے ہیں۔ ذرا جغرافیہ دیکھیے گا اور اس کے بعد کوشش کیجیے گا کہ تصویر سمجھ میں آئے۔ تصاویر میں ممبئی کے ٹیکسی والے، آہا کیا تصاویر ہیں، جائیں دیکھیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جا کے۔ اچھا، کوئٹہ میں اسمگل شدہ گاڑیوں کی جو مارکیٹ بنی ہے، کیا وہاں نہ جائیے گا؟ جائیں جائیں، ضرور جائیں۔ منظرنامہ دولت اسلامیہ کے گہرے ہوتے سائے کے اوپر روشنی ڈال رہا ہے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے والی بات وہاں پر آ رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ خبروں میں جو پڑھا جا رہا ہے، وہاں دو ایک خبریں کافی زبردست قسم کی ہیں، میں بابا تھا ہی نہیں, تفصیل کیا بتاؤں. جائیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جائیں, تکلف کریں نہ ذرا, بلکہ تکلیف برداشت کریں. سیربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, جن کو آپ نے سیربین کے درمیان بھی سنا. پروڈیوسر تھے فیاض احمد, ان کو آپ نے نہیں سنا. معاون پروڈیوسر تھے غزنفر حیدر, ان کو آپ سنتے رہتے ہیں کافی. اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, ظاہر ہے ان کے سننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور لندن سے پال میسن, یہ بھی تو بالکل چپ بیٹھے کام کرتے ہیں. سیربین اختتام کو پوچھا, میں اپنے تمام ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ احمد رضا کے ساتھ.
پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کے ملازمین کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ادارے کی نشکاری اور پرامن احتجاج پر رینجرز کے تشدد کے خلاف ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے مقدمے میں مجرم قرار پانے والے دو افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا ہے. پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگراں ادارے پیمرا نے نجی ٹی وی چینل 92 نیوز سے بلوچ رہنما برامدہ بکٹی کے ساتھ گفتگو نشر کرنے پر وضاحت طلب کر لی ہے. جرمنی کی جنوبی ریاست بویریا میں پولیس کہتی ہے کہ دو مسافر ٹرینوں میں ٹکر کے نتیجے میں کم سے کم 9 افراد مارے گئے ہیں, 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. اور شام کے سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ دمشق میں کار بم دھماکے میں 3 لوگ مارے گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.